بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے, انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت, مودت, ان کی ہدایت نصیب فرمائی. لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے کروڑوں انسانوں میں سے, اربوں انسانوں میں سے ہمیں اور آپ کو اس فرش اعضاء پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے, پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. اسی زندگی میں وقت کے امام کی ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دین و مبین کے ذریعے سے جامع ترین اور کامل ترین ہدایت انسانوں کے لیے ارسال فرمائی ہے, اور جس طرح خداوند متعال کی خلقت کا ایک معرکہ ہے کہ خلقت کی ایک خاصیت ہے کہ اس میں کوئی چیز بے ہدف نہیں ہے, کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے, اسی طرح دین مبین کے اندر بھی کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں ہوگا اس کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ اس کا مقصد نہیں ہے, نعوذ باللہ اس کا ہدف نہیں ہے. تو جتنے بھی واجبات ہیں, مستحبات, حتیٰ مکروہات, ان تمام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے, کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ہم انسانوں کے لیے کچھ کی حکمت کو سمجھنا بہت آسان ہے, ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے, کہ مثلا فرض کیجئے کہا گیا ہے کہ بھائی آپ رات کو پانی پینے لگیں تو بیٹھ جائیں, اور مثلا جب آپ کھانا کھانے لگیں تو ہاتھ کو دھو لیں. اس طرح دسوں ایسے آداب ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے, ان میں سے کچھ چیزیں ہمیں فوراً سمجھ میں آتی ہیں, کچھ کا تعلق جسم سے ہے لیکن ہمیں اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی, ہمیں دیر لگتی ہے. مثلا کھانے سے پہلے اگر آپ ہاتھ دھوئیں تو ہاتھ کے پانی کو باقی رکھیں, کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں تو اس کو آپ تولیہ سے خشک کر لیں. دونوں میں کیا فرق ہے ہم نہیں جان پائیں گے, شاید تھوڑا اور وقت گزرے گا, ہماری ماحول کے بارے میں معلومات اور بڑھے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی. پھر وقت لگتا ہے بعض اوقات, کتنا عرصہ لگا انسانوں کو یہ سمجھنے میں کہ جراثیم ہوتے ہیں. 1400 سال پہلے دین مبین نے ہم سے کہا کہ چٹکے ہوئے برتن میں کھانا کھانا, پانی پینا مکروہ ہے. برتن چٹکا ہوا ہے تو کیوں مکروہ ہے؟ ہمیں صدیوں لگیں تب یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو چٹکا ہوا برتن ہوگا وہ اچھی طرح صاف نہیں ہو پائے گا, اس کے کناروں میں گندگی باقی رہ جائے گی, اس میں جراثیم ہوں گے, آپ کھانا کھائیں گے آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ ہمیں نہیں پتہ تھا, صدیوں لگیں ہمیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے, کچھ کو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں, کچھ کو ہمیں دیر لگتی ہے, لیکن بہت سارے احکام ہیں خدا نے متعلق کے جن کا تعلق روح سے ہے. اب اس کا اثر کیا ہے اور ہماری روح کو اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے, اس کو جاننا بہت سخت ہے, کیونکہ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں, بعض ایسی روحانی مسائل ہیں جن کو موت کے بعد ہم درحقیقت دیکھ پائیں گے, اور اس سے پہلے کسی سائنسی تجربے کے ذریعے سے, کسی بھی انسانی تجربے کے ذریعے سے ہم یہ نہیں جان پاتے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. مثلاً اگر خداوند متعال نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ مثال کے طور پر رات کو سونے سے پہلے اتنی مرتبہ فلاں عمل انجام دو، اب ہمیں کیا پتہ اس کی نورانیت کیا ہے، ہم نہیں جان پاتے. تین دفعہ ہی قل اللہ کیوں پڑھیں، ہمیں کیا پتہ، گیارہ دفعہ کیوں پڑھیں یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. البتہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں نہیں معلوم، ہم ہی انسانوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بہرحال بصیرت اتنی بڑھ جاتی ہے وہ کچھ چیزیں سمجھنے لگتے ہیں، کچھ چیزیں سمجھنے کی وجہ سے یہ جو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا وہ ان کو سمجھ میں آنے لگتا ہے، اس کا نظام ان کو پتہ چل جاتا ہے. مثلاً مجھے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ بھائی اگر ہمیں کسی مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھنی ہو تو بہتر ہے کہ پہلے درود پڑھ لیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر درود پڑھ لیں اور اس کا ثواب ارسال کریں. اچھا اگر یہ تین مرتبہ کو چار دفعہ کر لیں، تین دفعہ ہی کیوں، اب ہمیں نہیں معلوم. لیکن ایک عارف کا مثلا میں ایک جگہ واقعہ پڑھ رہا تھا، تو یہ لوگ کبھی کبھی اپنی باتیں بتا دیتے ہیں، معمولاً تو نہیں بتاتے، یہ لوگ خاموش رہتے ہیں، کبھی کبھی بولتے ہیں. تو مثلا اس واقعے کے اندر لکھا تھا کہ کسی نے مثلا اس طرح کی کوئی بات کی کہ نہیں معلوم میں نے تین دفعہ پڑھی یا دو دفعہ پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری جو نورانیت ہے سورہ اخلاص کی نورانیت اس کا دائرہ مکمل ہے، اس کا مطلب ہے تین دفعہ پڑھی، اس کا مطلب ہے تم نے تین دفعہ پڑھی. اب نہیں معلوم سورہ اخلاص کی جو نورانیت ہوتی ہے اس کا دائرہ کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. دو دفعہ پڑھنے سے وہ دائرہ پورا نہیں ہوتا، تین دفعہ پڑھنے سے وہ دائرہ پورا ہوتا ہے، ہمیں کیا معلوم. یہ تو انہوں نے بتا دیا تو شاید کچھ سمجھ میں بھی آ گیا کہ ہاں بھائی واقعاً کوئی چیز ہوتی ہے یہاں پر. تو اس طرح کے مسائل ہیں تھوڑا سا پیچیدہ ہو جاتے ہیں. اچھا اب معاشرے کے مسائل بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، معاشرے کے مسائل بہت بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ معاشروں کے اندر معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اثر ہوتے ہوتے ایک دو نسلیں گزر جاتی ہیں آسانی سے. اچھا اگر ایک نسل کو آن ایوریج اسٹینڈرڈ میں 30 سال لیں، تو اگر میں نے کوئی غلطی کی تو مجھے دو تین نسلوں کے بعد اگر پتہ چلا تو 90 سال تو ہو گئے. اب مثال کے طور پر ایک ملک کے اندر کوئی قانون بنایا گیا، تو آج جو پارلیمنٹ تھی اس نے قانون بنایا اور یہ قانون غلط تھا، معاشرتی غلطی تھی اس کے اندر، کتنے سال لگیں گے تو مثلا یہ معاشرہ سمجھ پائے گا کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی. تین نسلیں فرض کر لیتے ہیں، اچھا تین نسلوں کے بعد وہ پارلیمنٹ ہوگی، یہاں پہ جن لوگوں نے اس پارلیمنٹ کو چنا ہوگا وہ ہوں گے، وہ بھی نہیں ہوں گے، سب معاملہ ختم ہو چکا ہوگا. تو یہ ملک کیسے سمجھے گا کہ یہ قانون غلط بنا تھا؟ کون سی ایسی ریسرچ ہوگی جو اس کو یہ بتائے گی کہ یہ جو غلطی تم نے اب دیکھی ہے اس کی جڑیں تین نسل پہلے جو تم نے قانون بنایا تھا اس کے اندر تھی؟ نہیں جان پائیں. تو مثال کے طور پر پہلے کہتے تھے خواتین کو وراثت میں کوئی حق نہیں ملے گا، اچھا اسلام کہتا تھا دو اور وہ کہتے تھے نہیں دیں گے. تقریباً 1300 سال تک یہ جھگڑا اس طرح چلتا رہا، اسلام کہتا تھا دو اور وہ کہتے تھے نہیں دیں گے. پھر 20ویں صدی کے شروع میں وہ موومنٹس شروع ہوئیں، تحریکیں شروع ہوئیں جن کو ہم فیمنسٹ موومنٹ کہتے ہیں، خواتین کے حقوق کی موومنٹس. اچھا وہ جو موومنٹس آئیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ خواتین کو وراثت ملنی چاہیے اور برابر کی ملنی چاہیے، برابر کی ملنی چاہیے. اچھا مغربی معاشروں میں فیمنسٹ موومنٹ کامیاب ہو گئی، وہاں پہ یہ طے ہو گیا جناب پارلیمنٹ نے پاس کر دیا کہ ہاں بھائی خواتین کو میراث ملے گی اور برابر کی ملے گی. اب لڑنا اسلام سے اس بات پہ کہ تم کیوں کہہ رہے ہو آدھی ملے گی، ہم کہہ رہے ہیں برابر کی ملے گی. جب پہلے 1300 سال تک ہم سے لڑتے رہے کہ تم کیوں کہتے ہو کہ ملے گی اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ملے گی، اب لڑائی اس پہ شروع کی کہ تم کیوں کہتے ہو آدھی ملے گی، ہم کہیں گے پوری ملے گی. تو ہمارا جیسا آدمی تو ان سے یہ کہے گا کہ بیٹا ابھی 500-600 سال اور گزار لو، اس کے بعد آنا پھر ہمارے پاس، پھر دین اسلام سے بات کرنا. تو دین اسلام کم سے کم تم سے 1400 سال زیادہ تو ترقی یافتہ ہے، جو بات تم کو 1300 سال بعد سمجھ میں آئی ہے وہ ہمیں 1300 سال پہلے اللہ کے دین نے بتائی تھی. تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں باتیں. ہم انسانوں کے ساتھ اب سوچیں کتنی بڑی مشکل ہوتی ہوگی. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد،
صلی علی محمد وعلی محمد.
فرض کر لیجئے میں نے بچپنے میں کچھ واقعات کے نتیجے میں اپنے اندر ایک عادت بنائی، اپنے اندر ایک جذبہ بنا لیا، کچھ سوچتے سمجھتے ہوئے کچھ بغیر سوچے سمجھے. مثلاً جذبہ کس قسم کا تھا؟ مثلاً بچپنے میں فرض کر لیجئے میری انسلٹ کی گئی ہے، میرے ساتھ کچھ رویے اچھے نہیں رکھے گئے، اچھا اس کے نتیجے میں ایک اوفینسو بیہیویئر میں نے اپنے اندر ڈیولپ کیا، ہر بات پہ لڑوں گا، ہر بات پہ بغاوت دکھاؤں گا، ہر بات کے اوپر یہ کروں. اچھا یہ کیوں کیا بھائی؟ یہ اس وجہ سے کیا کہ میرے ساتھ بچپنے میں انسانوں نے اچھا نہیں کیا، تو میں نے ایک ریاکشنری بیہیویئر دکھایا اور ریاکشنری بیہیویئر میں میں ہو گیا اوفینسو اگریسو. اچھا یہ جو میں اوفینسو اور اگریسو ہوا، یہ معمولاً پوچھ کے بھی نہیں ہوتا، پوچھ کے نہیں ہوتا ہے، یہ تو کسی کی طبیعت میں آ گیا وہ آ گیا. اچھا اب اگر اس نے اپنی طبیعت کے اوپر غور و فکر نہیں کیا اور اسلام کے اسٹینڈرڈز پر اپنی طبیعت کو نہیں بنایا تو اب یہ بیہیویئر چلے گا. اچھا فرض کر لیجئے اس نے پی ایچ ڈی بھی کر لی، فرض کر لیجئے اس نے بزنس بھی کر لیا، فرض کر لیجئے یہ کسی ملک کا لیڈر بھی بن گیا، اب اس کا نقصان کہاں تک جائے گا؟ نہیں معلوم کہاں تک جائے گا. کتنے لوگوں کو اس کے اس بیہیویئر کا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. کتنی نسلوں بعد پتہ چلے گا کہ اس ملک کے اوپر جو بدبختی آئی ہے نا، وہ اس بچے کی اس بچپنے میں جو کسی شخص نے اس کے ساتھ غلط حرکت کر دی تھی. کہاں کی بات، کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ابھی تک لوگ اس بات کے اوپر ریسرچ ورک کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہٹلر نے جو کچھ کیا، اس کے ساتھ بچپنے میں ہوا کیا تھا جو ہٹلر بنا، ابھی تک کر رہا. تو عزیزان محترم، یہ راز جو اسلامی احکام کے اندر ہوتے ہیں یہ آسان نہیں ہوتے، یہ سب وہ باتیں تھیں جو ہم نے فردی طور پر دیکھیں، کچھ کچھ معاشرتی طور پر بھی عرض کیں. اب آئیے ایک انتہائی سنگین معاملے کی طرف جس میں اسلام نے کچھ احکام دیے ہیں اور وہ میرا خیال میں اسلام کے احکام کے طاقتور ترین حصے سے تعبیر کیے جا سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اسلام کے بعض حقائق کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے کچھ معلومات ہو. اگر آپ کے پاس پہلے سے معلومات نہیں ہے تو اسلام کے بعض بہت اچھے حقائق آپ مس کر دیں گے، آپ نہیں سمجھ پائیں گے. شیخ واخر الصدر نے اس بات کو میرے خیال میں اقتصادنا کے اندر تحریر فرمایا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کے پاس ذہن میں اقتصاد کے بارے میں کوئی سوال ہوگا ہی نہیں تو آپ قرآن کریم کے اس حصے پہ پہنچیں گے جہاں اقتصاد کے بارے میں، معیشت کے بارے میں رہنمائی دی گئی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ کوشچن ہے ہی نہیں جس کا جواب اس آیت نے دیا ہوا ہے. سوال کا جواب تو وہ لے گا نا جس کے ذہن میں سوال ہوگا، سوال ہی نہیں ہوگا تو جواب کہاں سے لے گا؟ وہ تو اس آیت کریمہ کو ایسے ہی پڑھے گا، گزر جائے گا، ختم ہو گیا معاملہ. اب بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اسلام سے رہنمائی لینی ہے تو پہلے آپ کے ذہن میں سوال تو ہو کہ آپ کو جواب لینا کیا ہے. اب بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو دیندار ہیں ان کے ذہن میں سوال ہی نہیں ہے. کیوں سوال نہیں ہے؟ کس دینی محفل میں سوال اٹھائے گئے؟ کہاں بھائی؟ آپ ماشاءاللہ برسوں سے مجالس کے اندر آ رہے ہیں، اتنی مجلسیں آپ نے سنی ہیں، کس مجلس کے اندر معیشت کے بارے میں سوال اٹھائے گئے کہ دیندار کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ دین نے مجھے اس بارے میں کیا رہنمائی دی؟ نہیں ہو رہا. کس مجلس کے اندر معاشرے کی مختلف خرابیوں کے بارے میں سوشیولوجی کے کوشچنز اٹھائے گئے؟ واضح طور پہ نہیں اٹھائے گئے. ہاں کبھی کبھی اشارہ کنائے ہوتے ہیں لیکن کوشچن ایسا اٹھائے نہیں جاتے کہ بھائی یہ وہ معاملہ ہے جس میں ہمیں دین کی رہنمائی چاہیے. تو سب سے بڑی ضرورت کسی بھی مسئلے میں قرآن کریم سے، دین سے ہدایت لینے کے لیے یہ ہے کہ پہلے سوال تو اٹھاؤ. اچھا اب مشکل ہمارے ساتھ یہ بنی ہوئی ہے کہ ہماری مجالس کے اندر جو سوالات کا لیول ہے وہ اتنا اوپر جائی میرا. برسوں مجلس سنتے رہیں، ایک تو یہ کہ زیادہ تر ریپیٹ ہیں اور ریپیٹ ہونے کے علاوہ جن مسائل کے اوپر بے انتہا منہ شکافی اور عرق ریزی کی جاتی ہے وہ مسائل ہیں جن کا باہر کی دنیا سے زیادہ تعلق نہیں ہے. بہت زیادہ تعلق ہے. اچھا اب لوگوں کی توقع بھی ختم ہو گئی کہ دین نے مشکل حل کرنی ہے, وہ توقع بھی نہیں کر پا رہا. اب بہت بڑی ضرورت اس بات کی بن رہی ہے کہ بھائی سوال تو اٹھے کہ یہ ہوگا کیسے. مثال کے طور پر چلیے بہت امپورٹنٹ کوسچن, وہ یہ کہ بھائی ہمارے ملک کے اندر جو بہت بڑا ایک ایشو ہے دین سے, ابھی میں نکل کر بات کر رہا ہوں, دینی ماحول سے نکل کے بات کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ کنٹروورشل ہو جائے, وہ یہ کہ بھائی ہمارے ملک کے اندر ایک ایشو ہے, وہ یہ کہ ملک کی باغ ڈور جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. میں کوئی نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, الیکشن کروا لو اور جتنی پارٹیز کو ٹاپ تھری ٹاپ فور دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں کسی بھی ان آفیشیل فورم کے اندر پوچھ لیں, یہ لوگ ملک چلانے کے اہل ہیں؟ یہ لوگ ملک کو خلوص سے چلائیں گے؟ پوچھ لیں. تو حتیٰ وہ جو پارٹی کے ڈائی ہارڈ فین ہیں, جان دینے والے, ان سے بھی پوچھو یہ تمہارا لیڈر تمہاری قوم کے لیے مخلص ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں مخلص تو نہیں ہے لیکن دوسروں سے بہتر ہے. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہے گا, یعنی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اقل شرائیں, دو برائیوں میں اس کی برائی کم ہے. جب پوچھو مخلص ہے, نہیں مخلص تو خیر نہیں ہے تو معلوم ہے. اب ہمارے ملک میں کرائسس ہے نا, اچھا اسلام نے اس کا حل کیسے دیا؟ اب میں مذہبی قیادت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں بھی کوشچنز ہمارے لوگوں کے ذہن میں کافی زیادہ ہیں, حتیٰ اگر میرے ذہن میں نہ بھی ہوں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اس کے بارے میں بھی سوالات ہیں, لیکن میں تو اوور آل قیادت کے بارے میں کہہ رہا ہوں, ملک کی باگ ڈور جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ اچھے لوگ نہیں ثابت ہو رہے. اچھا یہ چینج کیسے ہوگا؟ اسلام نے اس کے اوپر جو رہنمائی دی ہے وہ کیسی ہے؟ اچھا بہت سادہ سی بات ہے, تو کوئی مشکل نہیں ہے. جواب دینے والا فوراً یہ کہے گا کہ اسلام نے جو اس کا حل دیا ہے وہ ظاہر ہے کہ نظام امامت ہے. نظام امامت کے معتقد ہو جاؤ, اور جب تم نظام امامت کے معتقد ہوگے تو تمہاری رہبری کا معاملہ خود بخود حل ہو جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے, یہ حل بالکل صحیح ہے. لیکن سوال یہ ہے, پھر دوبارہ سوال یہ ہے کہ بھائی جو قوم نظام امامت کی معتقد ہونی ہے اس کے درجات کیا ہیں؟ کیسے معتقد ہو؟ خاص کر اس فضا میں جہاں ٹینشن اور تناؤ اتنا زیادہ ہے کہ ذرا آپ نے کسی کو بتایا کہ یہ جو فکر ہے نا مثلاً یہ شیعوں کی ہے, او ہو, تو ابھی وہ فکر ٹیسٹ ہوگی نہیں اور ریجیکٹ ہو جائے گی. ریجیکٹ ہو گئی, کیوں؟ ادھر کی ہے. تو یہ تو معاملہ اب ملک سے ختم ہو گیا. اب تو ملک میں یہ ہے کہ تاریخ کا بھی کوئی ایشو اٹھے گا تو بندہ یہ پوچھے گا مولانا اس میں شیعوں کی رائے کیا ہے, دوسرے فرقہ والا پوچھے گا بھائی اس میں سنیوں کی رائے کیا ہے. یعنی کسی کو حق سے کام نہیں رہا ہے, اب تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے فرقے کی رائے کیا ہے. اب تو سب کا بلاک ایسا بن گیا. تو اب اس بلاک بنے ہوئے میں حق کی بات چلے گی کیسے؟ یہ تو نہیں آنے والا ادھر. اچھا اب اس سے بھی پیچھے جانا پڑے گا. بھائی ایک معاملہ تو یہ تھا کہ ہم لوگ ایک زمانے میں یہاں پر اس بر صغیر کے اندر 1% ہوں گے, 0.5% ہوں گے. ہمارے اجداد نے جد و جہد کی, لوگوں کو پیغام دیا, وہ پیغام گویا اتنا پھیلا کہ ہم جو 0.5%, 1% تھے وہ 20% پہ آ گئے. لیکن اب جو 20% پہ کھڑے ہیں تو کب اس کو 25 کر پائیں گے؟ یہ ذرا مشکل معاملہ ہوگا. اچھا یہ کیوں ایسا ہوا؟ چونکہ باؤنڈریز کنفرم ہو گئیں. پہلے ان دروازوں سے کوئی بھی فرقہ والا اندر آ سکتا تھا. کچھ ہم نے بند کیا, کچھ وہ بھی دور چلے گئے, کچھ ہم نے غلطی کی, کچھ دشمنوں کی سازش چلی, اب ان دروازوں سے وہ نہیں آئیں گے. یہ ہو گیا. تو یہ جو حالت بن گئی, اب اس میں تبدیلی کیسے آئے گی, معاملہ کیسے سدھارا جائے گا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, ہمیں جا کے اور پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ جو لوگ انتخاب کرتے ہیں کسی چیز کا, اور خاص کر جیسے میں نے مثال دی ملک کی باغ ڈور جن لوگوں نے چلانی ہے, زمام امور جن کو ہم لوگ کہتے ہیں, اور یہ جو میں آپ کی خدمت میں زمام امور اور ملک کہہ رہا ہوں یہ بہت نیچے لے آئیں تو بہت معذرت کے ساتھ, نہیں معلوم کس سے معذرت کروں بہرحال, لیکن بھر کسی کو برا لگ سکتا ہے, تو یہ ٹرسٹ تک بھی بات جائے گی. بھئی ملک کی باگ ڈور یہ آدمی چلا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. کوئی کہہ نہیں بھائی ہمیں تو اعتراض ٹرسٹ پر بھی ہے. چلو یہ بتاؤ کہ یہ جو ٹرسٹی اچھے انتخاب ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں؟ اپنے اوپر بھی رکھنا چاہیے. کوئی کہ ہمیں تو مولویوں پہ بھی اعتراض ہے. چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو مولانا انتخاب ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں. خطیب، مولوی، ذاکر، مقرر، کوئی بھی لے لو، یہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان سب کے پیچھے بھی کہانی کیا ہے؟ یہ غلطیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تو آپ جب ان سب کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے اسلام کے اندر، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب دیکھیے کتنا حساس معاملہ ہے. اگر یہ پوائنٹ اتنا بیسک پوائنٹ ہے تو پھر ہم سب کو چاہیے اس کو صحیح کر لیں. اگر یہ صحیح ہوا تو سمجھ لیں نیچے سے اوپر تک معاملہ صحیح ہو گیا، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو یہ سمجھ لیجیے اوپر سے نیچے تک سب کا سب خراب ہو گیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. نفسیات میں ایک معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی ہم لوگ جب کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں سلیکشن، یا ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں ڈیسیشن، دونوں کی بیسس کیا ہے؟ فیصلہ کیوں کرتے ہیں؟ فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ اب اس سے معاملہ سلیکشن کا صرف گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں ہیں، الیکشن سلیکشن سب ہے. آپ نے کہا بھئی میں یہ کپڑے پہنوں گا، آپ نے کیسے سلیکٹ کیا؟ آپ کے اندر کون سا حصہ وہ ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے؟ اگر آپ اسے چینج کرنے میں کامیاب ہو گئے آپ کے سارے فیصلے صحیح ہو جائیں گے، آپ کے سارے انتخابات صحیح ہو جائیں گے، آپ کے سارے تو زندگی تبدیل ہو گئی. اور میں کتنی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، انسان زندگی میں 3, 4, 5 اس سے زیادہ بڑے فیصلے نہیں ہیں. 4, 5 بڑے فیصلے ہیں، باقی سب کہانی ہیں. اچھا وہ جو میں نے عرض کیا تھا حکومت اور ٹرسٹ اور مولوی کہا تھا، اس میں ایک پارٹ اور رہ گیا، وہ بھی بول دوں. تنظیمیں بھی ایسے ہی ہیں. تنظیم کون چلائے گا اس کو بھی طے کرنا پڑے گا نا. انجمن بھی ایسے ہی ہے، انجمن کون چلائے گا؟ اس گروپ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس گروپ کو ہم کہتے ہیں لیڈرشپ. اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہوتی ہے، تنظیم کی ہوتی ہے، مولویوں میں ہوتی ہے، پارٹیز میں ہوتی ہے، معاشرے کے اندر، محلے کے اندر ہوتی ہے، مسجد کے اندر، ہر جگہ ایک لیڈرشپ ہوتی ہے. کون لیڈر بنتا ہے؟ کیسے لیڈر بنتا ہے؟ لوگ اس کو لیڈر کیوں بناتے ہیں؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے. یہ صحیح ہو جائے باقی ساری چیزیں خود بخود صحیح ہوتی ہیں. تو میں نے کہا اس کی بنیاد ہوتی ہے ہمارے فیصلوں کی جڑوں میں. ہمارے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے انتخاب کی جڑ کہاں پر ہے؟ تو وہاں پر اس کو بتانے کے لیے اب میں آپ کو یہاں سے عرض کروں گا. تو لنک میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے یہ نہ نکلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. صاحب آئیے، آپ نے کہا دین مبین سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کام کیسے ہوتا ہے. دین مبین نے کہا کہ دیکھو تم اگر ایک امام جماعت بنا رہے ہو نا تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ امامہ لگائے گا نہیں. پہلی شرط یہ ہے عادل ہو. عادل ہو. اچھا میں ایک بات ذرا سا رک کے پوچھوں گا، یہ امام جماعت کے لیے جو عادل شرط ہے یہ تنظیموں کے رہنماؤں کے لیے نہیں ہونی چاہیے؟ مولویوں کے انتخاب میں نہیں ہونی چاہیے؟ ذاکروں اور خطبہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے؟ ٹرسٹیوں کے لیے اور حاکموں کے لیے نہیں ہونی چاہیے؟ خدا کہتا ہے تم نے امام جماعت کھڑا کرنا ہے نا. اچھا آپ ذرا تصور کیجئے گا، امام جماعت نے بیسیکلی حکم بنانا ہے کیا؟ نہیں. امام جماعت نے، امام جماعت کی تمام تر قداست اور مقام اور عظمت کو محفوظ رکھتے ہوئے، اس کو کوئی غلط معنی میں نہ لے، امام جماعت نے پہلے سے رٹے ہوئے کچھ جملے دوبارہ کہنے، ظاہری طور پر، ظاہری طور پر. برا نہ لگے کسی کو، ابھی میں اس کی تشریح عرض کروں گا، اتنا سادہ بھی نہیں ہے. ظاہری طور پر پہلے سے رٹے ہوئے کچھ جملے دوبارہ کہنے، اس کے لیے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں بھائی، عادل ہونا ضروری ہے. اچھا جو لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ خدا کو بھی مشورے دیتے ہیں، دین کو بھی مشورے دیتے ہیں. تو مثلا کوئی خدا کو مشورہ دے گا کہ خدایا عادل شرط نہ رکھ، میموری اچھی ہو یہ شرط رکھ. کیونکہ بھائی رٹے ہوئے جملے بولنے ہیں تو میموری اچھی ہونی چاہیے تاکہ بار بار گڑبڑ نہ کرے وہ. خدا کہہ رہا نہیں میموری کا ایشو نہیں ہے, یہاں پہ عادل کا ایشو ہے. اچھا جناب اذان کے لیے اللہ کے نبی انتخاب کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی بلال حبشی. اچھا بھائی نہ شکل نہ صورت نہ معاشرہ نہ مقام نہ حتیٰ زبان نہ حتیٰ لہجہ. بھائی رسول خدا فرما نہیں مصر کے نہیں بلال حبشی. اچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا ایک قاضی بنانا ہے تو پہلے تو عادل رکھا تھا امام جماعت کے لیے, قاضی پہ پہنچے تو او مائی لارڈ شرائط پہ شرائط, یہ بھی یہ بھی یہ بھی, ورنہ قاضی نہیں بنے گا. اچھا بھائی قاضی کو کیا چاہیے؟ ایک کتاب رکھی ہے, اس کتاب کو پڑھے گا, اس کو دیکھے گا, اس پہ فیصلے کرے گا, اپنا حکم تو بنا ہی نہیں سکتا. حکم کون بناتا ہے؟ حکم بناتے ہیں پارلیمنٹ والے. اس میں خدا کا دین کتنی شرط ڈالے گا؟ امام جماعت صرف رٹتا ہے بولتا ہے ظاہری طور پر, خدا نے کہا نہیں بھائی عادل ہونا چاہیے. قاضی کتاب دیکھے گا فیصلے کرے گا, قانون نہیں بنا سکتا ہے. قانون اگر تبدیل کیا تو پٹے گا. کہا نہیں بھائی عادل بھی ہو یہ بھی ہو وہ بھی ہو. اچھا وہ جو پارلیمنٹ بیٹھ کے قانون بنائے گا پھر اس کی کتنی شرائط ہونی چاہیے؟ اچھا خدا یہ کیوں کرتا ہے؟ راز کہاں پر ہے؟ بہت سادہ سی ایک بات ہے, خدا نے معاشرے کے اندر ان لوگوں کے اوپر گرفت کرنی ہے جو ہم لوگ ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں آپ لوگ اور ہم لوگ, اوپینین بلڈرز, لوگوں کی رائے بناتے ہیں. اگر آپ وہ بندے ہیں جس کی رائے پر لوگوں کے چلنے کا امکان ہے, بس خدا کہتا ہے اس کو گرفت میں لو, یہاں پہ غلط آدمی نہیں آنا چاہیے. اوپینین بلڈر غلط آدمی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کی ایک غلط رائے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مروا دے گی. اچھا اب امام جماعت نے ظاہری طور پر رٹے ہوئے جملے بولنے ہیں, لیکن خدا کا نظام کہتا ہے تو تم دیکھ رہے ہو کہ ظاہری طور پر رٹے ہوئے جملے بولنے ہیں. بچوں نے اس کی زندگی سے بھی سیکھنا ہے, بڑوں نے اس کی زندگی کی پیروی کرنی ہے. صحیح ہے, تم دیکھ رہے ہو کہ صرف رٹے ہوئے جملے بولنے ہیں, لیکن ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ اگر ایک دفعہ اس قوم نے آگے کھڑا کر دیا تو چار لوگ اس سے ہاتھ ملانے کے لیے جھکیں گے. جب چار لوگ جھکیں گے اس پہ اعتماد بھی کریں گے, اور اگر یہ عادل نہیں ہوا تو یہ تو سب کو لوٹ لے گا. تو وہ جیسے ہی کسی فرد کو اس پوزیشن میں بھیجتا ہے جس کی رائے سے دوسروں کی زندگی متاثر ہونے والی ہوتی ہے, وہ گرفت کرتا ہے, کہتا ہے نہیں یہاں پہ ایسے نہیں ہو سکتا, آپ کو عادل دیکھنا ہے. اچھا اب تصور کی دیکھا, امام جماعت میں عادل شرط ہے اور ممبر پہ بیٹھنے میں کوئی شرط نہیں, فارغ. نفس پرستوں کو یہاں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے نفس پرستی کر رہا دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے نفس پرستی کرتا دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد بھی کوئی ایک اعتراض نہیں ہے کہ بھئی یہ کیوں ہے. تم ہمارے لیے اوپینین بلڈر ہو, تم ہماری رائے بنا رہے ہو, تم ہمیں دین سکھانے آئے ہو, کھلی نفس پرستی کر رہے ہو, اس کے بعد تم یہ کرو گے کیسے؟ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں فوراً دیکھنا پڑتا ہے, بھئی اس قوم کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ یہ قوم غلط فیصلے, اتنے فاحش غلطیاں کیوں کر رہی ہے؟ اس کو نہیں معلوم کہ امام جماعت عادل ہو, عادل ہونا ضروری ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا میں. اس کو پتہ ہے, اتنا تو بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ امام مولانا صاحب نے یہ کیوں کر دیا. کبھی کبھی تو ایسی الٹی سیدھی چیزوں پہ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ عدالت کے خلاف ہے, مولانا صاحب بازار میں بھاگے کیوں؟ کبھی تو اس کا بھاگنا عدالت کے خلاف ہے, اور کبھی وہ ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے کہتا ہے اتنے لاکھ نہیں دیا نا تو نہیں پڑھوں گا. اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, چل رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ ان لوگوں کی جو بنیادی خرابی ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو پھر ہمیں ایک اور جگہ سمجھ میں آتی ہے, اسلام بہت حساس ہے اس معاملے میں. وہ کیا ہے؟ کن لوگوں نے ان کو ویلیوز دینی ہے؟ اوپینین آتی ہے ویلیوز سے. میں اگر ایک رائے دوں گا نا آپ سے, اس رائے کے پیچھے وہ اقدار ہیں جو میرے ذہن کے اندر ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں مثال عرض کی تھی, میرے سامنے ایک آدمی آیا جس کو میں نے کل عرض کیا, ویل ڈیکوریٹڈ, سجا بجا بنا ہوا, لاکھ دو لاکھ اس نے چڑھاوے کیے ہوئے اپنے اوپر. ایک اور بندہ آیا جس کی طبیعت سے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. صحیح ہے, اب میں نے فیصلہ کرنا ہے کس کو احترام دوں. اور میں نے احترام دیا اس آدمی کو جو خوب سجا بجا ہوا تھا. تو ویلیوز کیا ہیں یہاں پر؟ ویلیوز پیسہ. یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں فیصلے کرواتی ہیں, ویلیوز فیصلے کرواتی ہیں. تو اسلام کہتا ہے یہ جو اوپینین بلڈرز ہیں ان کے اوپر گرفت رکھو. کیوں؟ یہ لوگوں کی ویلیوز بدل دیں گے, یہ غلط ویلیوز دے دیں گے لوگوں کو. پھر ایک دفعہ اگر ویلیوز غلط ہو جاتی ہیں, اقدار غلط ہو جاتی ہیں, تو پھر فیصلے غلط تو خود بخود ہوں گے, پھر غلط فیصلے خود بخود آتے ہیں. جس دن میں اور آپ مادہ پرستی کو اہمیت دینے لگے, دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینے لگے, پھر یہ سمجھ لیں سارے فیصلے خود بخود غلط ہوں گے, اب نہیں بچ سکیں گے. پھر وہ لاکھ کہے میں فیصلے کرنے سے پہلے تین دفعہ سورہ قل ھو اللہ پڑھوں گا, چار دفعہ فلاں پڑھوں گا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. بنیاد غلط ہے, بنیاد غلط ہے. تو عزیزان محترم, ہمیں اور آپ کو فوراً یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی اسی معاشرے کے اندر, اب دیکھیں ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا, ہم ایک بنیادی غلطی سے شروع کر رہے تھے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ یہ لوگ غلط انتخاب سے آئے تھے. یہ جو لوگوں نے غلط انتخاب کیے تھے وہ کیوں کیے تھے؟ اس لیے کہ ان کی ویلیوز غلط تھیں. اچھا, ان کی ویلیوز جو غلط تھیں وہ کس نے دین تھیں؟ ان لوگوں نے جن کو انہوں نے لیڈر مانا تھا. انہوں نے کچھ لوگوں کو لیڈر مان لیا, ان لیڈرز نے ان کو غلط ویلیوز دے دی. اب جب ان کے ہاتھ میں غلط ویلیوز آئیں تو انہوں نے سارے فیصلے غلط کرنا شروع کر دیے. اب صرف یہ دیکھنا پڑے گا انہوں نے ان غلط لوگوں کو مانا کیوں تھا. جب ایک دفعہ غلط لوگوں کو آپ نے مان لیا تو پھر تو وہ سمجھ لیں آپ نے ٹریگر دبا دیا. اب جو ٹریگر دبایا چین ری ایکشن ہوگا, پوری قوم ختم. یہ غلط فیصلے انہوں نے کیے کیوں تھے؟ چھوٹی چھوٹی نفس پرستیوں کی وجہ سے. چھوٹی چھوٹی نفس پرستیاں آئی تھیں, اس نفس پرستی نے ان کو غلط فیصلے دکھائے تھے. ان غلط فیصلوں سے انہوں نے غلط لوگوں کو بڑا بنایا تھا. ان غلط لوگوں نے ان کو غلط ویلیوز سکھا دی. غلط ویلیوز سیکھنے کے بعد ان کے سارے فیصلے غلط ہوتے چلے گئے. اب پھر صحیح کہاں سے کریں؟ سادہ سا کام ہے, اپنی نفس پرستی سے لڑیں. بہت سادہ سا کام, یہ شروع کرنے کی جگہ ہے, یہاں سے شروع کریں. آپ اپنی نفس پرستی سے لڑنا شروع کریں. جیسے آپ اپنی نفس پرستی سے لڑنا شروع کریں, فوراً آپ کے معاشرے میں جو اوپینین بلڈرز ہوں گے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کسی بھی قوم کی ترقی اور پسماندگی, آپ کے ذہن میں ہمارا ٹاپک یہ تھا, ترقی اور پسماندگی کا آج کے دن جو میں آپ کی خدمت میں معیار عرض کر رہا ہوں, کل ایک معیار عرض ہوا تھا, آج بھی ایک اور معیار. وہ معیار یہ ہے, اس قوم کے ہیرو کون ہیں, اس قوم کے اوپینین بلڈرز کون ہیں. اس سے پتہ چلے گا یہ قوم کون ہے, اس قوم میں اندر ترقی ہے یا اس قوم کے اندر پسماندگی ہے. تصور کیجئے بھائی ایک آدمی میکینک ہے, اس کی اوپینین کہاں چلے گی, گاڑی کے معاملے میں یا میڈیسن کے معاملے میں؟ میکینک کی اوپینین گاڑی کے معاملے میں چلنی چاہیے, میکینک کی اوپینین میڈیسن میں نہیں چلنی چاہیے. اگر آپ نے چلائی یہ تو ظلم ہو گیا, اس کو ہم لوگ ظلم کہتے ہیں, عدل کے خلاف ہے. عدل ہے وضع الشیء فی موضعہ, عدل ہے ہر چیز کو اس کی جگہ قرار دینا, مولانا نے فرمایا. ظلم کیا ہے؟ اس کے خلاف, کسی چیز کو اس کی غلط جگہ پہ رکھ دینا. میکینک سے اوپینین لی جانی چاہیے کار کے بارے میں, ڈاکٹر سے اوپینین لینی چاہیے میڈیسن کے بارے میں. اچھا, اب ہوا یہ کہ کھلاڑی سے اوپینین کہاں لینی چاہیے, اس کے ریلیونٹ اسپورٹس کے بارے میں. میں ایک اور بات پوچھتا ہوں, ایک پرفارمر ہے, پرفارمر کوئی بھی ہو سکتا ہے, بہت بری چیزیں کہنی پڑ جائیں گی لیکن میں اس کو بچاتے ہوئے, پرفارمر کوئی بھی ہو سکتا ہے, بہت معذرت چاہتا ہوں, کوئی گانے والا ہو سکتا ہے, کوئی فلم ایکٹر ہو سکتا ہے, سب غلط ہے, سب غلط ہے, صحیح. پرفارمر کوئی بھی ہو سکتا ہے, پرفارمر والا کون ہوتا ہے؟ وہ ایک ہنر سیکھتا ہے, ایک فن سیکھتا ہے, جس کو وہ فن کہہ رہا ہے, گانا ہو, بجانا ہو, ایکٹنگ کرنا ہو, یہ پرفارمرز ہوتے ہیں, یہ سیکھتے ہیں. اچھا, اس سے اوپینین کس بارے میں لینی چاہیے؟ اس کی اوپینین گاڑی میں چلے گی؟ نہیں. اس کی اوپینین میڈیسن میں چلے گی؟ نہیں. جو ذرا کم کمپلیکیٹڈ ہے وہ گاڑی ہے, جو ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے وہ میڈیسن ہے. اچھا کیسے بھائی؟ بہت معذرت کے ساتھ میں بہت سلو چل رہا ہوں تاکہ آپ ساتھ چل رہے ہیں. اس وجہ سے بھائی میکینک بننے کے لیے 1 سال کا ڈپلوما چاہیے, ڈاکٹر بننے کے لیے بھائی انٹر کے بعد 4 سال کا تو گریجویشن ہے, پھر ہاؤس جاب ہے. اسپیشلسٹ بننے کے لیے اور کام کرنا پڑے گا. اچھا سوشل سائنٹسٹ بننے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں گریجویشن سے کچھ نہیں ہوتا, ماسٹر سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کم سے کم پی ایچ ڈی پہ جاؤ. تو بھائی یہ تو 8-10 سال کی کہانی ہو گئی. ہاں ہے, سوشل سائنٹسٹ مشکل سے بنتا ہے, سوشل سائنٹسٹ آرام سے نہیں بنتا. میکینک 1 سال میں بن جاتا ہے, ڈاکٹر 5-6 سال میں بن جائے گا, اسپیشلسٹ 8 سال میں بنے گا, سوشل سائنٹسٹ 10 سال میں بنتا ہے انٹر کے بعد. اچھا تو اب میکینک کی اوپینین میڈیسن میں چلے گی؟ نہیں بھائی, وہ کم کمپلیکیٹڈ ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. تو میکینک کی اوپینین میڈیسن میں نہیں چلے گی. اچھا وہ جو پرفارمر ہے اس کی اوپینین حتیٰ میکینک میں چلے گی؟ نہیں. میڈیسن میں؟ نہیں. سرجری میں؟ نہیں. سوشل سائنسز میں چلے گی؟ سوسائٹی کے افیئرز میں؟ نہیں. اچھا تو اگر کوئی قوم فلم اسٹار کو اپنی قیادت دے دے, کوئی قوم پرفارمر کو اپنا لیڈر بنا لے, تھا تو پرفارمر لیکن اب لیڈر ہے, صحیح ہے؟ یہ سب وہ ہیں جو ہو چکے ہیں. امریکہ کی میں نام بھی نہیں لینا چاہوں گا, بہت بڑی اسٹیٹ کا بڑا گورنر پوری اسٹیٹ کا بیڑا غرق مار دیا, پرفارمر تھا. امریکہ کا صدر پرفارمر رہ چکا ہے, صحیح ہے؟ یہ سب ہو گیا ہے وہاں پر, صحیح ہے؟ ملک کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہونا ہی ہے. پھر اگر کوئی قوم پرفارمرز کو اپنا لیڈر بنا دے جنہوں نے سوسائٹی کے بارے میں فیصلے کرنے ہیں, تو اس سے اس قوم کے بارے میں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اس قوم کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں کام کیا ہونا ہے. اس نے اٹھا کے پرفارمر کو بنا دیا لیڈر. اب آپ ذرا سا تحمل کے ساتھ یہ دیکھیے گا کہ پاکستانی قوم کے اوپینین بلڈر کون لوگ ہیں. مغربی دنیا کے اندر گلوکار ہیں, فٹ بال کھیلنے والے, فلم اسٹار, یہ لوگ اوپینین بلڈر ہیں, اوپینین بناتے ہیں. فٹ بال کی کریزی, کسی ملک کا فٹ بال کھیلنے والا پلیئر اگر ایک جھنڈا یہاں پہ لگا لے وہ قوم گئی, اس قوم نے اس کے پیچھے چلنا ہے. اور ہم لوگ اتنی بری طرح بعض اوقات اس میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب اسی سے کرواؤ تاکہ قوم سیکھے. ہم بنے ہوئے سیٹ اپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ سیٹ اپ ہے اب کیا کریں, اب اسی سے پیچھے جاؤ. تو لوگ گئے کہ گلوکار کے پیچھے, پرفارمنس کے پیچھے, ان پرفارمنس کو انہوں نے بنا دیا لیڈر. تو ہم نے کہا چلو پھر اب یہی کرنا پڑے گا. تو جب یہ کرنا پڑے گا, میں اس کے اوپر آتا ہوں اس کی کریکشن کیسی ہے, وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں. تو اب کیا ہے کہ اس طرح سے اگر کوئی قوم کرنا شروع کر دے, میں آپ بالکل پوائنٹ پہ لا کے کہوں گا. آپ ذرا اپنے آپ سے پوچھے گا پاکستان میں شیعہ قوم کے اوپینین بلڈرز کون ہیں, اس قوم کی ڈیپتھ آپ کو نظر آ جائے گی اس کی کتنی گہرائی ہے. اوپینین بلڈر کون ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے اس وقت. مثال کے طور پر ایک بندہ خدا ہے, نہ اس میں علم ہے, نہ اس میں کوئی ہنر ہے, کوئی سمجھ بوجھ ہے. 4 لوگوں کے درمیان اس نے حلقہ بنایا ہے, اس سے بڑھتے بڑھتے حلقہ پھیلا لیا ہے, اب یہ اوپینین بلڈر ہے. اب فلانی جو کہے گا وہی ہوگا. اچھا اگر کوئی قوم ایسے اپنے اوپینین بلڈر بنائے تو اس قوم کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب یہاں پر بہت تفصیل باقی ہے. میں سوچا تھا کہ میں 1/3 وقت میں ادھر تک پہنچا لوں گا, یہ ابھی تفصیل باقی ہے, آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا ہے. اب ذرا تصور کریں اگر کسی قوم کی اوپینین بلڈنگ ایسے ہونے لگے. اچھا اب فرض کر لیجئے کہ ایک اور نسخہ ہے, ایک آدمی نے دیکھا بھائی یہ جو لوگ ہیں نا ان کی ویلیوز پیسہ ہے، وہ ڈھیر سارا پیسہ لے کر آیا، اوپینین بلڈر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کتنی دیر لگی گئی؟ کراچی کی آبادی 20 ملین ہے، 2 کروڑ ہے، 2 کروڑ کی کراچی کی آبادی میں اہل بیت کے چاہنے والے شیعہ حضرات کچھ نہیں تو 3 کروڑ 30 لاکھ کاؤنٹ ہو جائیں گے، 20-25 لاکھ 30 لاکھ ہوں گے۔ اچھا اتنے زیادہ تعداد 20-25 لاکھ کم نہیں ہوتے، اسکیٹرڈ ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ اچھا اگر ان کے اندر کوئی 1 ارب 2 ارب روپے لے کر آ گیا، کتنی دیر لگے گی کراچی میں نام بنانے میں؟ کتنی دیر لگے گی؟ اب ایک اور بات سوچیں، اور تو اگر کوئی باہر کا سازش کار کچھ پیسہ لگا کر یہاں کچھ لوگوں کو اوپینین بلڈر بنانے کی کوشش کرے تو اسے کتنی دیر لگے گی؟ اچھا یہ گراؤنڈ کون سا ہے جس کے اوپر یہ لوگ کھیل پائیں گے؟ غلط ویلیوز، چونکہ قوم کی ویلیوز غلط ہیں، ان غلط ویلیوز پر غلط بندے کو اوپینین بلڈنگ تک پہنچانا، رائے دینے والا بنانا، لوگوں کی نظریے دینے والا بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، چونکہ ویلیوز غلط ہیں۔ غلط ویلیوز کے اوپر کسی کو بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ غلط ویلیوز کے اوپر چلا لے گا معاملہ۔ تو میں نے عرض کیا، یہ تو آپ یہاں پر ہیں نا، امریکہ یورپ نے وہاں پہ دیکھ لیجیے۔ تو ابھی میں کیونکہ اب سفر زیادہ کر رہا ہوں تو مجھے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو میں نے ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کر کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، تمہاری ماشاءاللہ اتنی بڑی کمیونٹی ہے، پیسے طے کرتے ہیں کتنے ملین ڈالر کسی کے ہاتھ میں ہو تو اس اسٹیٹ کے اندر وہ حکومت کرے گا ہم شیعوں کے اوپر، کتنی دیر لگائے گا؟ تو ہم نے اندازہ لگایا کہ مشکل سے 2 سال لگیں گے، اور ہارڈلی جو پیسہ لگے گا وہ 1.5-2 ملین ڈالر ہے، یعنی 15-20 کروڑ روپے۔ امریکہ کے ایک علاقے کے اندر ہارڈلی مشکل سے 2 سال لگائے 1.5-2 ملین ڈالر لگا دے، وہ اس علاقے کی شیعہ کی اوپینین کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ یہاں پہ آبادی زیادہ ہے، تھوڑا زیادہ پیسہ لگانا پڑے گا، ختم ہو گیا۔ ابھی جب وہ اوپینین دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مثال میں آپ کی ایک اور خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی اللہ علیہ
وسلم۔ دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے، لوگ ہمارے پاکستان کے بہت سارے جوان ہیں جو پاکستانی نظام سے اکتائے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ان کو کوئی اشارہ دے دے کہ بھائی ہم تمہیں کہیں سیٹل کروا سکتے ہیں، تو اس نے گویا دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اچھا جوانوں پہ کیا میں بولوں، مثلا میرے جیسے بھی ہیں، انہوں نے کہا بھائی زندگی گزار لی لیکن ہم تھک گئے، اب کہیں باہر جا کے آرام کریں گے، تو اس کو بول دو کہ بھائی میں آپ کو سیٹل کرا سکتا ہوں۔ تھوڑی سی گڑھ جوڑ کر کے چند لوگوں کو سیٹل کروا لے، تو یہاں پر لوگوں کے درمیان اس کی اوپینین چلے گی یا نہیں چلے گی؟ چلے گی نہیں، بھاگے گی، دوڑے گی، خوب چلے گی۔ تھوڑا سا پیسہ بھی لگانا جانتا ہو، کس جگہ پہ ڈونیشن دے کے اپنے نام کو آگے پیچھے کروانا ہے، کس جگہ پہ کیا کروانا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لینے کے لیے بہت بیٹھے ہیں اور کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ بھائی یہ ریاکاری ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی نہیں، تو چل رہا ہے سر۔ تو تھوڑا سا پیسہ چاہیے، تھوڑے سے تعلقات چاہیے، اس قوم کی اوپینین اس کے ہاتھ میں، پھر جہاں مرضی چاہے گا لے چلے گا۔ جب تک کوئی سمجھے کہ غلط ہوا اور قوم کو سمجھا پائے، اگر اتنی قسمت اس کی ہوئی، اس وقت تک یہ اپنا ایک کام کر چکا ہے، 25-30 سال تو ضائع کر ہی لے گا۔ آپ مجھے بتائیے ان میں سے کون سی بات ہے جو انہونی کہی ہے میں نے؟ کون سی ایسی بات ہے جو آپ کہیں نہیں بھائی یہ پاسبل نہیں ہے؟ سب پاسبل ہے۔ اچھا یہ جو سارے تباہی کے نسخے میرے دماغ میں آ رہے ہیں، یہ ہمارے دشمنوں کے دماغ میں نہیں آ رہے ہوں گے؟ یہ جو آپ یہاں تشریف فرمائے نا، آپ کے سیمپل گروپس کو بنا بنا کر وہ اتنے سرویز کر چکے ہوں گے کہ ان کو یہ پتا ہوگا کہ ان کا لیڈر اگر ہم نے 2 سال میں کسی کو چننا ہے تو کتنا پیسہ چاہیے، کیا کرنا ہوگا، معاملہ ختم۔ پورے ایس او پیز بنے ہوئے ہوں گے، اس قوم کا لیڈر بنانے کے لیے یہ کرنا ہوگا، وہ ہم جائے گی فلیٹ ہو جائے گی اس کے سامنے, سب طے ہوا ہوا ہوگا. اچھا اب بتائیں, آپ کہیں گے بھئی یہ تو صحیح ہے, یہ تو ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ خراب ہے, حل کیا ہے اس کا؟ پہلے یہ پکڑ لو سبب کیا ہے, پھر حل بھی نظر آئے گا. سبب کیا ہے؟ غلط ویلیوز. بھئی اگر ہمارے معاشرے میں ویلیو صحیح ہوتی اور ایک آدمی آتا اور وہ کسی سے کہتا کہ بھئی میں فرض کرو 10 لاکھ روپے دوں گا اور میرا نام یہاں لکھوا دو, تو لوگ کھڑے ہو جاتے, کہتے بھائی یہ تو پیسہ اللہ کے لیے دے رہا ہے یا اپنے نام کے لیے دے رہا ہے؟ اللہ کے لیے دے رہا ہے تو تیرا نام کیوں آئے گا, نام اپنے پاس رکھو. اور اگر تمہیں نام ہی چاہیے تو جاؤ کسی اور ہوٹل میں جا کے نام لو, امام بارگاہ میں کیوں ہم سے کروا رہے ہو؟ یہ پیسہ ریجیکٹ کرتے اور اس سے کہتے نہیں بھائی ریاکاری کا پیسہ نہیں چاہیے, جاؤ, ریجیکٹ کر دیتے. اچھا جیسے ہی وہ کہتا میں پیسہ تو دوں گا لیکن اسٹیج پہ میں بیٹھوں گا, تو فوراً کہتا بھائی ہم تو امام جماعت کے لیے بھی عادل ہونے کے قائل ہیں, تو ثابت کر تو عادل ہے, عادل ہے یا نہیں ہے, کیوں لاؤں اوپر؟ کیا کہا میں پرفارمر ہوں؟ کہتے نہیں, پرفارمنس کی بیس پہ نہیں آتا قیادت. اسلام میں پرفارمنس کی بیس پہ قیادت نہیں ہے, اسلام میں علم ہے, تقویٰ ہے, اللہ کی راہ میں جد و جہد ہے, اس بیس پہ آتا ہے. اچھا ہمارے یہاں کوئی یہ پوچھے گا اتنے سوال؟ بھائی ہمارے یہاں تو یہ عالم ہے بہت معذرت کے ساتھ, ایک گلوکار اٹھے ایک مرثیہ نوحہ پڑھ لے وہ ہمارا لیڈر ہے, سابقہ میں ہو چکا ہے. اسکول میں اچھا آریٹر تھا, اس کو کسی نے کچھ حدیثیں سنائی, وہ آریٹر اچھا تھا, لیجیے جناب آپ کے قوم کا لیڈر تیار ہو گیا. ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ ہوا ہے, اس پہ کون سی پریشانی کی بات ہے؟ تو اس قوم کی لیڈرشپ ہاتھ میں لینا کتنا آسان کام ہو گیا ہے. جس قوم کی لیڈرشپ ان اسٹینڈرڈس پہ ہاتھ میں آ جاتی ہو, اس قوم کا ہوگا کیا پھر؟ تو اس کو صحیح کیسے کریں گے؟ اس کو صحیح صرف ایک راستے سے کر سکتے ہیں, اس کی ویلیوز صحیح کرو, اس کی ویلیوز صحیح کرو. اب سوال باقی ہے ویلیوز کیسے صحیح کریں. میں نے بیچ میں ایک جملہ عرض کیا تھا, تھوڑا سا میں اس کو عرض کرتا ہوں, پھر کل باقی لے کے آگے بڑھائیں گے. ایک راستہ لوگ کیا کرتے ہیں, اب جو صحیح کرنے والا ہے وہ سوچ رہا ہے, صحیح کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ بھائی دیکھو ابھی تو بہرحال یہ لیڈر ہے, جو بھی ہے پرفارمر ہے جو کوئی بھی ہے یہ لیڈر ہے, یہیں سے گھسو, یہیں سے گھسو, ابھی تو اس کی چلتی ہے جو یہ کام کرتا ہے, تو میں بھی یہی کر کے دکھاؤں گا. اچھا آپ یہ کیوں کر کے دکھائیں گے؟ اس لیے کہ فی الحال تو قوم اسی کی سنتی ہے نا, تو جب میں یہ کروں گا تو قوم میری سنے گی, پھر میں ان کا لیڈر بن جاؤں گا, جب میں لیڈر بن جاؤں گا تو میں ان کو صحیح کر لوں گا. ایک راستہ یہ ہے. اچھا اب ایک اور مسئلہ ہے, جب میں لیڈر بن جاؤں گا تو وہ کر کے لیڈر بنا جو انہوں نے پسند کیا تھا, پھر جب میں لیڈر بن جاؤں گا تو وہ کروں گا جو یہ پسند نہیں کریں گے. میں لیڈر بنوں گا یا یہ میرے لیڈر بنیں گے, اس کو ہم کہتے ہیں عوام زدگی. عوام زدہ ہو گیا یہ. عوام زدہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس کو عوام نے پسند کیا اس نے وہ کیا اور لیڈر بن گیا. اب جب کہ یہ لیڈر بنا عوام کی مرضی پہ چلنے کے نتیجے میں, اب کیا عوام کی مرضی کے خلاف چلے گا یہ؟ نہیں, کیونکہ عوام کی مرضی کے خلاف چلے گا تو پھر اس کی لیڈرشپ گئی. جس گروپ کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے لیڈرشپ لی ہے اس کو خوش رکھنا اس کی ٹاپ پرائیورٹی بنے گی, اس کو کہتے ہیں عوام زدگی. اچھا جو عوام زدہ لوگ ہوتے ہیں یہ دونوں ٹائپ کے ہو سکتے ہیں, وہ بھی ہو سکتے ہیں جو ٹریڈیشنلسٹ ہوتے ہیں, وہ بھی ہو سکتے ہیں جو تیز چلنے والے ہوتے ہیں. ایک ٹریڈیشنلسٹ گروپ ہوتا ہے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے والے وہ ہوتے ہیں, تو ان کی عوام زدگی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جو پبلک کہہ رہی ہے وہی کرو, یہ کہہ رہی ہے اسٹیٹس کو مینٹین کرو, ہم بھی اسٹیٹس کو مینٹین کروائیں گے, کوئی تبدیلی نہیں چاہیے, جو ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے, بلکہ اور کرو, اسی غلط کو آگے بڑھاؤ, اور تمہیں جنت کی بھی بشارت, تمہیں یہ بھی جو پچھلے والوں نے بھی نئی بشارتیں دیں وہ بھی یہی دے دے گا, یہی کرو یہی کرو یہی کرو. یہ عوام زدہ ہے اسٹیٹس کو, اسٹیٹس کو مینٹین کرنے والا, جو اسٹیٹس ہے اسی کو چلاؤ. تو یہ عوام زدہ ہے, کنزرویٹو عوام زدہ ہے. اچھا اب ایک اور آتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ نہیں سسٹم کے مخالفین کی تعداد بڑھ گئی ہے, اور سسٹم کے مخالفین میں کچھ لوگ ہیں جو بہت اگریسو جا رہے ہیں, وہ ان پہ ہاتھ رکھتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ ہوں. وہ اسی طرح کے ڈائلاگ دے گا, اسی طرح کی باتیں کرے گا, توڑ دو, مار دو, کچل دو, برباد کر دو, سب کو تبدیل کر دو. وہ گروپ خوش, ہمارا لیڈر آ گیا. اب ان کے اوپر بیٹھ کر آگے جائے گا, لیڈرشپ تک پہنچ جائے گا, ان کی جذباتیت. اچھا, پچھلے والے نے ان کی سلو چلنے میں جذباتیت کو فائدہ اٹھایا, اس نے ان کی تیز چلنے میں جذباتیت کو فائدہ اٹھایا. دونوں عوام زیادہ ہیں. ایک سلو چلنے والوں کی عوام کا کھایا ہوا اور ایک تیز چلنے والوں کی عوام کا کھایا ہوا. اچھا, نہ یہ جو سلو چلنے والوں کا لیڈر بنا ہے نہ یہ کچھ کرے گا, اس نے کرنا ہی نہیں ہے, اس نے تو جو چل رہا ہے اسی کو چلانا ہے. اچھا, وہ جو تیز چلنے والا ہے, اب وہ آ گیا لیڈرشپ کے اوپر, اب تو اس کو صرف ایک راستہ پتا ہے, توڑو, مارو, کوٹو, برباد کر دو. اب کنٹرول کرے گا کہ بھائی تھوڑا سا خیال رکھ کے کرنا, سبھی کچھ نہ توڑ دینا. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ جس کے کندھے پہ بیٹھ کر اوپر آیا ہے وہ توڑنے والا گروپ ہے. یہ جو عوام زدگی ہوتی ہے یہ کبھی سلو چلنے میں ہوتی ہے, کبھی تیز چلنے میں ہوتی ہے, لیکن دونوں میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے. وہ کیا؟ اس کی اپنی کوئی اوپینین نہیں ہے, اس کی اوپینین وہی ہے جو اس کے گروپ کی اوپینین ہے. گروپ چلائے گا اسے, اس کا گروپ اسے چلائے گا. سب تبدیل کیسے ہوگا؟ تو اگر آپ نے یہ راستہ لیا کہ جو پبلک کر رہی ہے پہلے وہ کر لو, انہیں اٹریکٹ کر لو, پھر ان کو تبدیل کریں گے, میں نے کہا یہ نہیں چلے گا. کیونکہ جب آپ ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے لیڈر بن چکے ہوں گے تو پھر وہ آپ کو چلائیں گے, آپ ان کو نہیں چلا پائیں گے. اب کیا کرنا ہے؟ دو راستے اور ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ بھائی ایسا کرو کہ لوگوں کے شعور کو تبدیل کر دو. ان کا جو ویلیوز کا سسٹم ہے, یہ بھی میں کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا, یہ کیسے ہوگا عرض کروں گا. میں نہیں چاہوں گا کہ ہم بیچ میں چھوڑ کر چلے جائیں آپ کے, بھائی یہاں تک تو بات صحیح آئی, بعد میں پتہ نہیں چلا کیا ہوا. نہیں, اس کے اوپر اگر اللہ نے چاہا حافظے میں رہا, ایسا نہ بھول نہ جاؤں, لیکن اگر حافظے میں رہا تو اس کو عرض کروں گا لوگوں کا شعور کیسے تبدیل ہوتا ہے, لوگوں کی ویلیوز کیسے تبدیل. ابھی کیا ویلیو ہے؟ ابھی پیسہ ویلیو ہے, یہ تبدیل کیسے ہوگا؟ ابھی لوگوں کے پاس پرفارمنس ویلیو ہے, یہ تبدیل کیسے ہوگا؟ ابھی لوگوں کے پاس طاقت ویلیو ہے. بعض اوقات انسان کے دل میں کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, الجھن پیدا کر رہی ہوتی ہیں اور اندر سے چبھن ہو رہی ہوتی ہے. ایک مذہبی گروپ کا ایک بندہ تھا جو انتہائی نااہل تھا. وہ مذہبی گروپ اچھا تھا, اس کا بندہ انتہائی نااہل تھا. تو میں نے اس مذہبی گروہ کے ایک بندے سے کہا کہ آپ لوگ برے نہیں ہو, اچھے ہو ماشاء اللہ, یہ جو بندہ لائے ہو اور اس کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے تم نے, یہ اچھا بندہ ہے. کہنے لگا نہیں, چیٹر ہے, چیٹر. میں نے کہا بھائی اس چیٹر کو اتنا اوپر کیوں لائے ہو؟ یہ جب چاہتا ہے گورنر ہاؤس کال کر لیتا ہے, جب چاہتا ہے کور کمانڈر کے آفس کال کر لیتا ہے. اب ہمیں اور کوئی ملتا نہیں ہے تو پھر اس کو لے آئے. میں نے کہا بھائی اگر انتخاب کا معیار یہی ہے تو یہ جو آپ کا گروہ ہے, اللہ شاہد ہے یہاں بیٹھا ہوں, یہ اسی طرح ہوا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ جو گروہ ہے, ظاہر ہے کہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا, اس کا مطلب ہے یہ معاشرے کو تو اسلامی طریقے سے تبدیل نہیں کرے گا, چونکہ انتخاب کا. میں نے کہا یہ تو واضح سی بات ہے, یہ تو واضح سی بات ہے کہ نہیں, ایسے نہیں تبدیل ہوگا. تو پھر باقی ہو کیا رہا ہے؟ گروہ کو چمکانا ہدف ہے, گروہ کو آگے بڑھانا ہدف. جب مان رہے ہو کہ ہاں بھائی ایسے تو اسلامی تبدیلی نہیں آتی ہے, تو پھر باقی کیا ہے؟ سیاست بازی. یہ ویلیوز کیسے تبدیل ہوں گے؟ ایک راستہ ہے شعور بڑھاؤ, ویلیوز تبدیل کرو. ایک اور راستہ بھی آتا ہے, دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے گوشہ نشینی میں چلے جاؤ, کسی گوشے میں جا کے بیٹھ جاؤ, اللہ اللہ کرو, جب قوم صحیح ہوگی دیکھا جائے گا. ایک راستہ لوگ یہ پکڑ لیتے ہیں. بس ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے بھائی ایک لمبی مدت کا منصوبہ بناؤ, لوگوں کی اوپینین جو چینج ہو رہی ہے وہ ویلیوز پہ ہو رہی ہے, ویلیوز کو صحیح کرو. ویلیوز کو کیسے صحیح کرتے ہیں؟ کلرز کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ نے کامیابی دی انشاءاللہ. دوسرا راستہ یہ ہے کہ بھائی ایک گوشہ پکڑو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گوشہ عافیت، گوشہ عافیت میں جا کے بیٹھ جاؤ خاموشی سے، جب یہ بدل جائیں گے تم بھی آ جانا، پھر تم اپنا کام کر لینا، اس وقت تک انتظار فرمائیے۔ تیسرا ایک اور راستہ بھی ہے، اسی عالم میں اگر کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی قوم پر، اب کیا ہوگا؟ آپ سے تو اوپینین لیں گے نہیں چونکہ ان کی ویلیوز کچھ اور ہیں۔ مصیبت اتنی بڑی آ گئی ہے کہ نہ گوشہ عافیت ممکن ہے نہ انتظار فرمائیے ممکن ہے، اب کیا ہوگا؟ قوم کی ویلیوز خراب ہیں، غلط اوپینین لیڈرز بنا رہے ہیں، غلط لیڈرز بنا رہے ہیں، غلط پہ چلے چلے جا رہے ہیں۔ جو آتا ہے عوام زدہ ہو کر سلو کا ساتھ دیتا ہے، تیز کا ساتھ دیتا ہے، لیڈر پہ لیڈر بنے چلے جا رہے ہیں، کوئی صحیح ویلیوز پہ ہے ہی نہیں جو بات کو سنیں، اور قوم پہ ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی، اب انتظار فرمائیے کا آپشن بھی ختم ہو گیا، گوشہ نشینی کا آپشن بھی ختم ہو گیا، اب صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے، کودو اور جان دے دو، بس صرف ایک راستہ ہے۔ پھر اب ایسا کرو، اللہ کا نام لو، جان ہتیلی پہ رکھو، کود جاؤ اور پھر تنہائی میں مر جاؤ۔ تنہائی میں کیوں؟ ساتھ تو کوئی دے گا نہیں، ساتھ تو کوئی دے گا نہیں، کیونکہ ویلیوز خراب ہیں، جو بات تم کہہ رہے ہو کسی کو سمجھ میں آنی نہیں ہے۔ ادھر سے انتظار فرمائیے گوشہ نشینی بھی ممکن نہیں ہے چونکہ مصیبت بہت بڑی آ گئی ہے، تو پھر ایک ہی راستہ رہتا ہے، جان دو بھائی، پھر جان دینی پڑ جاتی ہے۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں، خاندان عصمت نے یہ کام بار بار کیا، انہوں نے یہ کام بار بار کیا، لوگ سمجھنے والے تھے نہیں، غلط لوگوں کو لیڈر بنائے ہوئے تھے، کچھ اوقات تو وہ لمبی مدت پہ کام کرتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ قوم سدھرے گی، کبھی تو سدھرے گی، لمبی مدت کا کام کرتے تھے۔ اس دوران میں کبھی کوئی اتنی بڑی مصیبت آتی تھی کہ پھر کچھ نہ کچھ فوراً کرنا ہے، اب جب فوراً کرتے تھے اور کرنا تھا، نہ کرتے تو پھر لمبی مدت کا تو وقت ہی نہیں تھا، پھر ختم ہو گیا تھا معاملہ، پھر جان دیتے تھے، اور بار بار یہی ہوا، بار بار جان دی، اور گویا آغاز ہوا بی بی سیدہ کے گھر سے، آغاز وہاں سے ہوا۔ معاشرے میں ایک مصیبت آئی، لوگ سمجھنے کو تیار نہیں، وہ معظمہ و مخدرہ ایک ایک صحابی کے گھر پہ جا کے سمجھا چکا، کوئی سننے سمجھنے کو تیار نہیں، کوئی سننے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، گوشہ نشینی کا راستہ ممکن نہیں ہے، تو بی بی کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، خود میدان میں تشریف لائیں، اپنی جان خطرے میں ڈال دیں۔ انہوں نے بھی یہی کیا، اور ان کی اولاد طاہرہ نے بھی اسی سیرت پہ چلنا قبول کیا۔ اچھا اگر یہ جان نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ سادہ سا ایک سوال ہے، اپنے ذہن میں سوچو، اگر کربلا نہ ہوتی تو مسلمان کیا ہوتا؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو مسلمان بنی امیہ کے سامنے جھکا ہوا ایک شخص ہوتا؟ آج مسجدوں کے اندر رسول کے نام کی جگہ بنی امیہ کے کسی آدمی کا نام دیا جا رہا ہوتا، نعوذ باللہ تعالی۔ انہوں نے جان دی، انہوں نے سب کچھ قربان کیا، اور اس بات کے لیے کہ قوم یہ سمجھ سکے کہ ہم نے جو جان دی ہے وہ کیسی جان دی ہے، تو کچھ ایسے اشارے چھوڑ دیے کہ سادہ لوح ترین انسان بھی دیکھے تو اپنے آپ سے سوال کرے کہ بھائی حسین نے ایسے جان کیوں دیے، ایسے جان کیوں دیے۔ تو جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ تو یزید سے لڑنے جا رہے ہیں، اپنے خاندان کو کیوں لے کے جا رہے تھے؟ ہر ایک کو مختلف جواب دیتے تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عباس نے پوچھا تو فرمایا خدا نے ان کو اسیر بننا دیکھنا پسند کیا ہے، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، خدا نے ان کو اسیر دیکھنا پسند کیا ہے۔ یعنی مولا کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں میرا خاندان اسیر ہو کر وہ قربانی دے گا کہ رہتی دنیا تک ہر انسان اپنے آپ سے پوچھے گا کہ جس کے گھرانے کی خواتین فرشتوں کے لیے محترم تھیں، ان کی خواتین بازاروں میں کیوں آئے، ان کی خواتین درباروں میں کیوں آئے؟ رہتی دنیا تک یہ سوال لوگوں کے سامنے ہوگا، اور آج تک موجود ہے، آج تک ہمارے پاس روایت موجود ہے، کسی نے پوچھا مولا ہم کیسے استدلال کریں کہ نبی کے بعد کام صحیح نہیں ہوا؟ تو کہا لوگوں سے پوچھو کہ رسول اللہ کی بیٹی کا مقبرہ کہاں ہے، کہاں ان سے پوچھو کہ بنت رسول اللہ کی لحد کہاں ہے، کہا ان سے پوچھو ان کا جنازہ خاموشی سے کیوں اٹھا، ان سے پوچھو. اب میں اس جملے کو اور آگے بڑھاؤں تو میں کہوں گا ان سے ذرا پوچھنا کہ جس سن میں سیدہ کی شہادت ہوئی ہے یہ سن وفات کا ہے. پھر میں پوچھوں گا ذرا یہ بھی پوچھنا کہ یہ جو سیدہ نے کہا مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹی جو پہاڑوں پہ ٹوٹتی تو چکنا چور ہو جاتے، تو وہ مصیبتیں کون سی تھیں؟ گنوا وہ مصیبتیں. تو یہ معرکہ ہوا، سید الشہداء نے بھی قربانی دی، لیکن اگر بس چند جملے اور عرض کروں تو قربانی مرد دیا کرتے ہیں، مرد شہادتیں دیتے ہیں، مرد جنگوں میں زخم کھاتے ہیں، شمشیریں چلاتے ہیں، لیکن صرف ایک بات پوچھنے کی ہے کہ مردوں کے جنازے تو ہوتے ہیں، کیا چادریں بھی چھننی چاہیے تھی؟ کیا خیمے بھی لوٹنے چاہیے تھے؟ دنیا بھر کے اندر جب کوئی فوج کسی کو شکست دیتی ہے تو ایک سوال کرتی ہے مجھے کہ سردار کون ہیں، ان کی اولادیں کون ہیں؟ تو آج تک عرب نے یہ نہیں کیا تھا کہ سردار کے خاندان کی چادریں چھینی ہوں، آج تک یہ نہیں کیا تھا کہ سرداروں کے خیمے میں جا کر لوٹ مار مچائی ہو، یہ سب بھی ہو گیا. تو میں کہوں گا چلو یہ بھی تمہاری پستی، لیکن صرف ایک بات بتانا، آیا یتیموں کو بھی تماچے مارنے تھے؟ آیا یتیم بچیوں کو تماچے لگنے چاہیے تھے؟ چلو تم نے یہ بھی کیا، تو پھر یہ بات بتاؤ، آیا ساری خواتین رسیوں میں بندھے ہیں؟ یہ بھی ہونا چاہیے؟ یہ کس نظام کے تحت کیا؟ عزیز و انسان کا دل دیکھ دیکھ کر خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ بیویاں جب میدان کربلا سے چلنے لگیں تو قتل گاہ کے زمان سامنے سے گزاری گئیں. ایک ایک بیوی نے اپنے آپ کو اماریوں سے گرایا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے لاشے تک پہنچی، وہاں بچی کو پایا، اس بچی سے پوچھا، ارے بچی لوگ لاشا پہچانتے ہیں سر سے، لوگ لاشا پہچانتے ہیں لباس سے، اس لاشے پر نہ سر تھا نہ لباس تھا، تم نے لاشا کیسے پہچانا؟ بچی نے ایک ہی جملہ کہا، جب میں یہاں سے گزر رہی تھی تو لاشے میں سے آواز آئی تھی، الیا الیا یا بنیا، اے میری بچی تو میرے پاس آ جا.
على لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جو اس ظلم کو سن کر راضی رہے انہیں عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت اطہار کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.